الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد للذين تقوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سورة فجر یہ بھی ان صورتوں میں ہے جو مکی کہلاتی ہیں، مکہ مکرمہ میں نازل ہوئیں. ارشاد ہوتا ہے والفجر، صبح کی قسم، یعنی صبح گواہ ہے. جس طرح رات رخصت ہوتی ہے، پو پھٹتی ہے اور سوئی ہوئی دنیا جاگ اٹھتی ہے، ایک ہنگامہ عالم، زندگی کا ایک ہنگامہ بپا ہو جاتا ہے، کاروبار عالم شروع ہو جاتے ہیں. وليال عشر والشفع والوتر، اور دس راتوں کی قسم، دس راتیں اس بات کے گواہ ہیں. ذی الحج کی دس راتیں جن میں روئے زمین کے لوگ حج کی تیاری کرتے ہیں، سفر اختیار کرتے ہیں، حج کے لیے احرام بناتے ہیں. پھر ہر کوئی امیر غریب اپنے قیمتی یا عام لباسوں سے آزاد ہو کر کفن نما لباس پہن لیتا ہے، دنیا کے کاروبار سے الگ ہو کر تنے تنہا کفن میں لپٹا ہوا اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے. تو پورا یہ دس دن گواہ ہیں منظر قیامت پر، کہ ایک دن ایسا ہی ہوگا، شاہ و گدا کے پاس کفن ہی کا لباس ہوگا، کاروبار اور دنیا اور نظام حیات لپٹ چکا ہوگا. جس طرح ذی الحج کے دس دنوں میں آپ دیکھتے ہیں والشفع والوتر، اور طاق اور جفت راتوں کی، جس طرح دسویں ذی الحج کو جفت کو اعراف میں حاضر ہوتے ہیں، عرفات میں حاضر ہوتے ہیں، یا پھر اگلے دن قربانیاں کرتے ہیں، تو یہ جفت اور طاق دن بھی اس بات پہ گواہ ہیں کہ تمام کاروبار حیات، رشتہ دار، گھر بار چھوڑ کر ایک کفن میں لپٹے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہیں. پھر دوسرے دن اپنا مال دنیا اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں. تو یہ سارے اس بات پہ گواہ ہیں. فجر بتاتی ہے کہ کس طرح نظام کائنات شروع ہوتا ہے، دنیا کی ابتدا ہوئی، ہنگامِ عالم بپا ہوا، دن گزرا پھر تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں، بڑھاپا آ گیا، بیماری آ گئی، علاج شروع ہو گیا، اس شور شرابے میں پھر بات کفن تک جا پہنچی، مال و منال وارثوں کا ہو گیا، اس کے حصے میں ساری جائیداد، سارے گھر بار، سارے مال و دولت سے ایک کفن آیا، اب آگے بارگاہ الہی ہے اور ایک فرد ہے کفن میں لپٹا ہوا. فرمایا حج کے 10 دن اس بات پہ گواہ ہیں، دلالت کرتے ہیں اگر بندے میں شعور ہو، وہ سمجھنا چاہے تو. پھر جس طرح عرفات میں ہر کوئی یکا و تنہا اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے، پھر دوسرے دن جو کچھ سرمایہ ساتھ لایا تھا اسے اللہ کے حضور پیش کر رہا ہوتا ہے، کوئی ایک قربانی کرتا ہے، کوئی 5 کرتا ہے، کوئی 2 کرتا ہے، جو سرمایہ پاس تھا اسے اللہ کے حضور پیش کر رہا ہوتا ہے. تو یہ منظر قیامت ہے، دنیا کی ابتدا و انتہا تک سارے منظر کو اس میں سمو دیا گیا ہے. واللیل اذا یسر، اور رات جب جانے لگتی ہے، یعنی پھر برزخ کی زندگی جو حیات پہ رات کی طرح چھا جاتی ہے، ختم ہونے لگ جاتی ہے. حل فی ذالک قسم الذی ہجر، کیا صاحب شعور کے لیے، سمجھنے والوں کے لیے اس میں بہت بڑی دلیل نہیں ہے؟ کیا جاننے والوں کے لیے اس میں بہت بڑی قسم نہیں ہے؟ قسم سے مراد دلیل ہوتی ہے، شہادت ہوتی ہے. اسی لیے ارشاد ہے کہ اللہ کریم کے علاوہ کسی کی قسم نہ کھائی جائے، وہی ہر چیز پہ شاہد عدل ہے. ارشادات نبوی علی صاحب الصلاۃ والسلام میں ملتا ہے کہ حج کرنے والا اس طرح ہو جاتا ہے جیسے آج وہ دنیا میں پیدا ہوا، یعنی اس سے پہلے کوتاہیاں، غلطیاں، گناہ، جرائم جو ہو چکے سارے معاف ہو جاتے ہیں. تو یقیناً انہی لوگوں کے ہوتے ہیں جو اس نظر سے، جس نظر سے قرآن کریم بتا رہا ہے، حج کو دیکھتے. کچھ لوگ جو محض سیر سپاٹے کے لیے جاتے ہیں، کچھ خرید و فروخت کے لیے جاتے ہیں، چل پھر کے آ جاتے ہیں، ان کی زندگی پہ کوئی اثر نہیں پڑتا. جیسے جاتے ہیں ویسے آ جاتے ہیں، جو عام زندگی کا وتیرہ ہے، بھلا برا، وہی واپس آتے ہیں، وہی ہوتا ہے. تو وہ حج نہیں ہوتا، سیر سپاٹا ہی ہوتا ہے. اسرار التنزیل میں میں نے ایک روایت نقل کر دی کہ حجاج کرام جو کنکریاں مارتے ہیں شیطانوں کو منا میں، وہ اللہ کریم کے فرشتے اٹھا لیتے ہیں، اور قیامت کو ان کے اعمال میں، نیکیوں میں تولی جائیں گی. تو ہمارے ایک ساتھی تھے، مولانا صاحب، ہنگو میں ان کا مدرسہ تھا، بہت فاضل آدمی تھے اور بڑے نیک آدمی تھے، اللہ انہیں غریق رحمت کرے، وصال ہو چکا. تو کہیں مطالعہ فرماتے ہوئے انہوں نے وہ روایت پڑھی، تو انہوں نے مجھے خط لکھا کہ میں امسال اہلیہ سمیت حج پر گیا ہوا تھا، تو میرا مشاہدہ تو یہ ہے کہ وہاں کنکریوں کے ڈھیر لگ جاتے ہیں، اور رات کو سعودی حکومت کے ٹرک وہاں سے کنکریاں اٹھا رہے تھے اور آپ نے تفسیر میں روایت نقل کر دی ہے کہ فرشتے لے جاتے ہیں. یہ کیا بات ہے؟ تو میں نے انہیں جواباً لکھا کہ مولانا میں نے لکھا ہے کہ حاجیوں کی کنکریاں فرشتے لے جاتے ہیں, جو سیر سپاٹے کے لیے جاتے ہیں ان کی ٹرک ہی اٹھائیں گے, جو حج کے لیے جاتے ہیں اور واقعی حج کرتے ہیں ان کی کنکریاں تو فرشتے لے جاتے ہیں. تو صحابہ کرام تو حج کرتے تھے, تو اللہ کے لیے فرماتے ہیں کہ یہ حج کا دورانیہ, یہ ذیلحج کے 10 دن, یہ سفر, یہ اپنوں سے جدائی, یہ کاروبار چھوڑ کر جانا, پھر لباس شان و شوکت, عہدے مرتبے چھوڑ کر ہر شخص کا, غریب امیر کا ایک کفن پوش ہو جانا, ایک جگہ ایک بیت اللہ کی گرد بلا تمیز شاہ و گدا طواف کرنا, بڑے درد سے اللہ کریم کو پکارنا, اپنے گناہوں کی مغفرت اور معافی چاہنا, بخشش چاہنا, اللہ کا قرب تلاش کرنا, اور پھر دن گن کر عین وقت پر منا پہنچنا, عرفات جانا, پھر عین دن گن کر جو مال پاس ہے قربانی کرنا. یہ سارا اس پہ دلالت کرتا ہے, قیامت کا منظر سامنے آ جاتا ہے. اور صاحب عقل و خرد کی زندگی بدلنے کے لیے یہ کافی ہے. جس میں شعور ہے وہ سمجھتا ہے کہ بجائے اس کے کہ میدان حشر میں جا کر سبق حاصل کروں, آج سے اپنی زندگی بدل لوں. جس کے حج جس کا قبول ہو جاتا ہے اس کی زندگی تبدیل ہو جاتی ہے, بدل جاتی ہے, گناہ چھٹ جاتے ہیں, زندگی نیکیوں کی طرف چل پڑتی ہے, اللہ کی راہ پہ چل پڑتی ہے. اور فرمایا یہ صاحب شعور لوگوں کی بات ہے. عند اللہ عقل مند کون ہے؟ ہمارے ہاں جس کے پاس زیادہ دولت ہو ہم سمجھتے ہیں بڑا عقل مند ہے, بڑا دانا ہے. اللہ کریم فرماتے ہیں جو دنیا میں رہ کر آخرت کما لے عقل مند وہ ہے, دانا وہ ہے جو اس دار دنیا میں, اس انسانی وجود میں, ان ضرورتوں میں گھرا ہوا ہونے کے باوجود آخرت بنا لے وہ عقل مند ہے. جو ان حوادثات زمانہ سے آخرت کے دلائل اخذ کرے وہ دانا ہے. جو زندگی کے نشیب و فراز سے عظمت الہی کو پہچانے وہ عقل مند ہے. جو اس تارگہ حیات سے, اس کارگہ حیات کو بنانے اور چلانے والے کو پہچان لے وہ دانا ہے. اور جو اس سارے نظام سے گزرتا رہے, تھپیڑے کھاتا رہے, اور مختلف طاقتوں مختلف چیزوں کو پکارتا پکڑتا, ان کی طرف لپکتا رہے اور وہ خالق کائنات کو پہچان نہ پائے, فرمایا اس جیسا بے وقوف کون ہے؟ اللہ. سو فرمایا یہ فجر گواہ ہے, ہر روز طلوع فجر ہوتا ہے, یہ اس بات پہ گواہ ہے کہ ایسے حیات کی نمو ہوتی ہے, ایسے ہی کائنات کی ابتدا ہوئی, کچھ نہیں تھا. جس طرح رات کا سناٹا ہوتا ہے, طلوع فجر کی طرح اللہ نے حیات, کائنات, مخلوقات پیدا کر دی. زندگی کا ہنگامہ بپا ہو گیا، دن ہو گیا، پھر ذوالحج کی 10 راتیں بتاتی ہیں کہ اس ہنگامے کو ایک دن اللہ کے حضور پیش ہونا ہے، سب کو وہاں کی تیاری کرنی چاہیے۔ پھر 10ویں 11ویں یہ بتاتی ہے کہ ہر فرد تنہا تنہا اپنا اپنا اعمال نامہ لیے وہاں کھڑا ہوگا، کفن کی 2 چادروں میں اپنے اپنے اعمال لیے وہاں کھڑا ہوگا، اور پھر چاہے گا کہ ساری دنیا کا مال بھی قربان کر دوں، میری نجات ہو جائے۔ عہد جاہلیت میں بھی لوگ حج تو کرتے تھے، جب سے ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ بنایا تھا رسومات ہو گئیں، دین چھٹ گیا، رواج آ گئے، لیکن حج کے نام پر رسومات تو کرتے تھے، تو جانتے تھے۔ پھر جب رات جانے لگتی ہے تو یہ بھی بتاتی ہے کہ دنیا کا بکھیڑا ختم ہوگا، برزخ کی تاریکی ختم ہوگی، اور حشر کا دن طلوع ہوگا، ہر چیز سامنے آ جائے گی۔ حل فی ذالک قسم الذی ہجر، کیا صاحب شعور لوگوں کے لیے یہ دلیل کافی نہیں؟ اور پھر دار دنیا کو دیکھ لو، تم کوئی پہلی مرتبہ دنیا میں طاقتور نہیں ہو، صاحب ثروت نہیں ہو، صاحب اقتدار و اختیار نہیں ہو، صحت اور دولت اور طاقت کے مالک تم سے پہلے بڑے بڑے لوگ گزرے، کیا انجام ہوا؟ کہاں گئی ان کی صحتیں، جوانیاں، کہاں گئے ان کے اقتدار، کہاں گئے ان کے محل اور فوج اور لشکر؟ ہر طرح کے لوگ اس معمور عالم میں تم سے پہلے گزر چکے ہیں۔ الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد، دیکھتے نہیں ہو تمہارے پروردگار نے عاد ارم کے ساتھ کیا کیا؟ ذات العماد بڑے بڑے ستونوں کی طرح تنومند کا داور جوان تھے، 70-70 فٹ قد کا ایک ایک جوان۔ پچھلے دنوں صحرائے عرب میں ان کے کچھ وجود دریافت ہوئے، پتہ نہیں ان پر کیوں حکومت نے پابندی لگا دی، دکھائے نہ جائیں، تو لوگوں نے چوری چوری کو بنا لی تصویریں اور وہ فیس بک پہ لگا دی، تو میری نظر سے بھی گزری۔ اب ایک ڈھانچہ پڑا ہے، آج کل کے جوان اس کے پاس کھڑے ہیں کھوپڑی کے پاس، تو 5-6 فٹ قد کا آدمی کھڑا ہوا، اس کے کان کے سوراخ تک نہیں آتا وہ جو کھوپڑی پڑی ہے، تو پورا ڈھانچہ پتہ نہیں کہاں تک پڑا۔ یہ آج ارم کی اولاد تھے، ارم کے عاد اور سمود دونوں ارم کی اولاد تھے، اور سمود کو بھی عاد ثانی کہا جاتا ہے کہ ارم ہی کی اولاد تھی۔ شداد حکومت بادشاہ جو جس نے خدائی دعویٰ کیا تھا، یہ بھی عاد کا بیٹا تھا، غالباً میں نے کل بھی اس کا ذکر کیا، تو شداد بن ارم کہہ دیے، شداد بن عاد بن ارم تھا، تو یہ عاد میں سے تھا، اور سمود بن ارم تھا، تو اس قوم سمود عاد پر ارم پر جا کر عاد اور سمود مل جاتے ہیں، اس لیے سمود کو بھی عاد ثانی کہا جاتا ہے۔ تو الم تر کیف فعل ربک بعاد، کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ تمہارے پروردگار نے, یہاں رب کا لفظ استعمال ہوا, ربوبیت کا تقاضا ہے کہ ہر ایک کی ہر ضرورت پوری کرے اور ہر ایک کے ہر فعل پہ نتیجہ مرتب کرے. آم کا بیج کوئی بوئے تو اس پر آم کا پودا اگائے, اس پر آم کے پھل لگائے. کوئی انگور بوئے تو اس پر انگور لگیں, کوئی کیکر بوئے تو اس پر کیکر پیدا ہو اور اس پر کانٹے جھاڑ جھنکار لگے. ربوبیت کا تقاضا ہے جو گندم بوئے اس کی گندم اگے, جو جو بوئے اس کے جو اگے. یہ بھی ربوبیت کا تقاضا ہے کہ جو برائی کرے گناہ کرے اس پر بربادی اور تباہی آئے, جو نیکی کرے اس کو نیک اجر ملے. یہ تقاضا ہے, ربوبیت ہے. تو فرمایا تمہارے پروردگار نے بتقاضا ربوبیت آد کے ساتھ کیا کیا, ارم ذات العماد جو ارم کی اولاد تھی اور بڑے بڑے ستونوں کی طرح سیدھے تنو مند قداور نوجوان, اتنے اتنے قداور اور کوئی جھکے ہوئے کبڑے وبڑے نہیں تھے, تنو مند کھڑے تڑے سیدھے نوجوان تھے. اللاتی لم یخلق مثلها فی البلاد, ایسے جوان پھر دوبارہ دنیا میں پیدا نہیں کیے گئے, جو طاقت جو قد جو قوت جو جسمانی حلیہ اور جو جسمانی قوت انہیں دی گئی تھی, اس کر کاٹ کے لوگ اللہ کے لیے فرماتے ہیں میں نے پھر پیدا نہیں کی. وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ, اور ثمود جو ان کے بعد ہوئے ارم کی ہی اولاد تھے, ثمود بھی ارم کے تھے اور آد ثانی انہیں کہا جاتا ہے, وہ ان کے بعد ہوئے اور انہیں بھی اتنی قوت اتنا شعور اتنی عقل اتنی ٹیکنالوجی تحقیق دی کہ انہوں نے پتھروں کو کاٹ کاٹ کر شہروں میں تبدیل کر دیا, گھر بنا دیا. جاب الصخر بالواد, وادیوں میں پہاڑوں کو چٹانوں کو تراش کر شہروں میں تبدیل کر دیا, اور اتنی سخت اور سنگلاخ چٹانیں تھیں, حیرت ہوتی ہے کہ صدیاں بیت گئیں, اتنے سخت پتھر تھے کہ چھوٹے چھوٹی جو ان پر گلکاریاں انہوں نے پھول بنائے, آج تک بارشیں اور ہوائیں اور امتداد زمانہ انہیں مٹا نہیں سکا, وہ اتنی سخت قسم کا پتھر ہے, لیکن انہوں نے انہیں کاٹ کر شہروں میں تب گھر بنا دیے, مکان بنا دیے, اوپر نیچے کئی منزلیں بنا دی, سیڑھیاں بنا دی, محرابیں دروازے کمرے. حیرت ہوتی ہے کیا ٹیکنالوجی تھی ان کے پاس, کس طرح انہوں نے کاٹے کوئی سمجھ نہیں آتی, اتنی صفائی سے کٹے ہوئے ہیں اور اتنے سخت پتھر ہیں کہ وہ صدیوں کی سختیاں برداشت کر کے فرسٹ کلاس کھڑے ہیں. فما وہ بھی بڑے طاقتور اور اپنی طاقت کے گھمنڈ میں تھے, یہ اپنی بڑی ٹیکنالوجی پہ نازاں تھے اور بڑی کاریگر اور بڑے. فرعون ذی الاوتاد, اور فرعون جیسے طاقتور جو میخیں زندہ انسانوں میں گاڑ دیا کرتا تھا, فرعون ظلم میں بہت مشہور تھا, زندہ انسانوں کے ہاتھ پاؤں میں میخیں گاڑ کر دیواروں میں چنوا کر زمین پہ لٹا کر میخیں گاڑ دیے, اس پر سانپ بچھو چھوڑ دیے, گائے کی شکل کے جانور تانبے کے بنا رکھے تھے, زندہ جانور اس کے پیٹ میں ڈال دیا, نیچے آگ جلا دی, عجیب عجیب طرح کے عذاب دیتا تھا, ہاتھ پاؤں کاٹ کر سولی پر لٹکا دیا, تڑپتا رہے, خون بہتا رہے, مرتا رہے, عجیب عجیب طرح کے عذاب. فرعون ذی الاوتاد, وہ فرعون جو میخیں گاڑ دیا کرتا تھا. بعض حضرات نے یہاں لکھا ہے خیمے اور میخیں گاڑ دے. خیمے میخیں تو ہر کے پاس ہوتے ہیں, عام لوگوں کے پاس بھی ہوتے ہیں. وہ تو انسانوں میں میخیں گاڑا کرتا تھا, جسے قرآن نے بیان فرمایا ہے کہ میخیں گاڑنے والا فرعون. الذین طغوا فی البلاد, یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے شہروں میں بغاوت کی حد کر. یہ شہروں میں بغاوت سے قرآن کی کیا مراد ہے؟ طغوا فی البلاد, شہروں میں بغاوت کر دی. یہ سیدھا سیدھا کیوں نہیں کہا گیا اللہ سے بغاوت کر دی, اللہ کی بات نہیں مانی؟ بات تو سیدھی سی تھی کہ اللہ کی بات نہیں مانی. فرمایا طغوا فی البلاد, شہروں میں بغاوت کر دی. اس سے مراد ہے کہ نظام سلطنت, نظام ریاست, ان کا شہریوں کے ساتھ سلوک جو تھا وہ باغیانہ تھا, وہ اللہ کے حکم کے مطابق نہیں تھا. ہر قوم, ہر ملک, ہر ریاست قوانین بناتی ہے, ضابطے بناتی ہے, معاشرہ اسی پر چلتا ہے. ہر معاشرے میں, خواہ وہ جدید تہذیب کے مطابق, جدید اقوال کے مطابق مہذب ہو یا غیر مہذب ہو, جدید دنیا میں جسے کچھ پڑھنا لکھنا لباس پہننا آ گیا وہ مہذب کہلاتا ہے, جو ان پڑھ رہ گیا لباس وغیرہ سے ناشنا ہے غیر مہذب کہلاتا ہے. چلو ایسا ہی صحیح, اللہ کے نزدیک جسے دین آتا ہو وہ مہذب ہے, جو لا دین ہو وہ غیر مہذب ہے. دین کا معیار یہ ہے. لیکن ہم دنیا داروں کا معیار ہی دیکھ لیں تو مہذب معاشرہ ہو یا غیر مہذب ہو, جنگلی لوگ بھی اپنا ایک نظام بنا کے, ہر قبیلے کا ایک سردار ہوتا ہے, وہ ضابطے بناتا ہے, اس کے پاس فیصلے ہوتے ہیں, جھگڑوں کے فیصلے کرتا ہے. وہ ہر قبیلے کا اپنا ایک غین دستور ہوتا ہے, اس کے مطابق ہر کوئی رہتا. مذہب دنیا میں بھی قوانین ہوتے ہیں. یہ قانون بنانا کس کا حق ہے؟ جس کی مخلوق ہے اور جس نے مخلوق کو ضرورتیں لگائی ہیں, محتاج بنایا ہے, ان کی ضرورتوں کو کیسے پورا کیا جائے یہ بتانا بھی اس کا منصب ہے. وہ مالک جس نے ضرورتیں لگائی ہیں, جس نے بھوک پیدا کی ہے اور بھوک مٹانے کے لیے رزق پیدا کیا ہے, یہ اس کا منصب ہے کہ وہ بتائے کہ رزق حاصل کیسے کیا جائے. یہ اس کا منصب ہے کہ وہ بتائے کہ کون سا رزق کیسے کھایا جائے گا, کس سے پرہیز کی جائے گی, کون نہیں کھایا جائے گا, کس طریقے سے لیا جائے گا, کس طریقے سے نہیں لیا جائے گا. جس نے بیماریاں پیدا کی ہیں اس کی شان ہے وہ بتائے کس کا علاج کیا ہے. جس کی نافرمانی ہوتی ہے وہ بتائے کہ اس کی سزا کیا ہے. تو گویا معاشرے میں قوانین بتانا یہ اللہ جل شانہ کا حق ہے. جب ہم معاشرے میں قانون اس کے حکم کے خلاف بناتے ہیں تو یہ بغاو فی البلاد, یہ شہروں میں بغاوت ہے, معاشرے میں بغاوت ہے. کافر تو خیر کافر ہیں, وہ اللہ کی الوہیت کے منکر ہیں, وہ انبیاء کی نبوت کے منکر ہیں, وہ کتاب اللہ کی صداقت کے منکر ہیں. وہ اپنے قانون بنائے تو انہیں زیب دیتا ہے, وہ تو بغاوت کر چکے. ایک باغی, ایک مفرور, ایک چور خلاف قانون کام کرتا ہے, سمجھ آتی ہے. ہم جب دعوے اسلام کرتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، حج کرتے ہیں، ہم کیسے خلاف اسلام قوانین بناتے ہیں؟ ہم کیسے کہتے ہیں ہماری اسمبلی مقدس ہے، ہمارا آئین و دستور مقدس ہے؟ وہ آئین وہ دستور جو اللہ کے قانون کے خلاف ہے وہ مقدس ہے؟ وہ اسمبلی وہ ممبر جو رضائے الہی کے خلاف اپنی شعور اور اپنی عقل دوڑا کر اپنی مرضی مسلط کرتے ہیں، یہ مقدس ہیں؟ یہ باطل ہیں. مقدس اللہ کا دستور ہے. فرعون، عاد، سمود نے جرم کیا کیا تھا؟ کافر تھے، یہ ان کا ذاتی کردار تھا، یہ فرد کا کردار تھا. اس کردار کا عذاب آتا تو اس فرد پہ آتا، ایک فرد کا کردار تھا. عظمت الہی کا منکر تھا، ایک فرد تھا. آخرت کا منکر تھا، ایک فرد تھا. معاشرے کے قوانین بنائے اور معاشرے نے قبول کیے تو سارا معاشرہ باغی ہو گیا. پھر عذاب آیا تو قوم کو قومیں غرق ہو گئی. آج کون سی مصیبت ہے جو ہم پر وارد نہیں ہے؟ کبھی کیسالی منہ کھولے کھڑی ہے؟ عجیب و غریب بیماریاں زمین سے پھوٹ رہی ہیں. ایک کا علاج ہوتا ہے، ایک اور آ جاتی ہے. ایسی بیماریاں جو کبھی سنی نہیں تھی. کبھی آپ نے سنا تھا عام غریب آدمی کو کسی کو کینسر ہو گیا، کسی کو دل کا دورہ پڑا؟ کبھی نہیں. ہم نے تو بچپن لڑکوں میں تو نہیں سنا، بزرگوں سے تو نہیں سنا تھا یہ چیزیں. ہر ایک دوسرے کا دشمن بنا ہوا ہے. ایک ہی ملک کے لوگ ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں. ایک ہی مذہب، ایک ہی کلمہ پڑھنے والے، ایک ہی نبی کی امت کہلانے والے، ایک اللہ کو ماننے والے ایک دوسرے کو قتل کر رہے ہیں، مار رہے ہیں، تباہ کر رہے ہیں، لوٹ رہے ہیں، عزتیں لوٹ رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ دہشت گردی جسے کہتے ہیں، یہ عذاب الہی ہے. آج بھی ہم توبہ کر لیں، آج بھی ہم اللہ کے آئین کو اپنا ملکی آئین بنا لیں، آج بھی ہمارا دستور قرآن کریم بن جائے، آج بھی رحمت الہی متوجہ ہو سکتی ہے، آج بھی بھوک و افلاس مٹ سکتے ہیں، آج بھی بیماریاں بھاگ سکتی ہیں، آج بھی امن قائم ہو سکتا ہے. لیکن اللہ توفیق دے، اللہ ہمیں ہدایت دے، اللہ ہمارے گناہ معاف فرمائے کہ ان قوموں نے تغو فی البلاد، بغاوت کی شہروں میں، کریوں میں، آبادیوں میں. یہ آبادیوں میں، شہروں میں، کریوں میں بغاوت ہے. معاشرے کے طریقے، قوانین، اسالیب وضع کرنا، یہ فرعونیوں کی، نمرودیوں کی، شدادیوں کی، عاد و سمود کی عادت تھی. یہ کافروں کے رویے تھے جو پھر قوموں کی قومیں غرق ہو گئیں، تباہ ہو گئیں. مولانا احمد اللہ لاہوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اے لاہوریو، یہ شکر کرو کہ کچھ لوگ بھوک پیاس برداشت کر کے اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں، تم ان کے صدقے بچے ہوئے. یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ وطن عزیز میں کچھ اللہ اللہ کرنے والے لوگ ہیں، کچھ حیات رواں دواں ہے. ورنہ جو ہمارے رویے ہیں یہ تو ہمیں لے ڈوبے. فاکثروا فیہا الفساد، فاکثروا فیہا الفساد. ان کے رویوں نے معاشرے میں فساد پیدا کیا, تباہی پیدا کر دی. ہمیں قرآن کہانیاں نہیں سناتا, وہ کہتے ہیں یہ حالات دے کر اپنے حالات کا موازنہ کرو. کیا ہمارے ان رویوں نے بھی فساد تو نہیں پیدا کر دیا؟ اکثر فیہ الفساد, ان کے ان رویوں نے اور ان بغاوتوں نے معاشرے میں فساد پیدا کر دیا, تباہی پیدا کر دی, ہر طرف بربادی پھیلا دی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
اللہ 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 اللہ.
حضرت امیر محمد اکرم آوان مد ذلہ العالی دار العرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں. وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں. تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں. موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دار العرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں. حضرت امیر محمد اکرم آوان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا. وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دار العرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آوان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں. وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں. ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں. اس کے علاوہ یہاں سال میں دو مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں, ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے. اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے, نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے.